بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 دسمبر 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں منافقانہ رویے کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. یہ سورة نساء کے 9 رکوع کی چند آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. سورہ منافقون کا مطالعہ چل رہا تھا اور الحمدللہ کہ وہ سورت مکمل ہوئی، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اس دوران جو ایک نئی بحث جس کا تعلق ظاہر بات ہے اسی مرض نفاق سے تھا اور ہے کہ منافقانہ رویے کیا ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس پر جہاں تفصیلی رہنمائی آئی ہے اس سے بھی ہم ساتھ ساتھ استفادہ کرتے رہیں. چنانچہ ایک رکوع سورہ نساء کا ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، بلکہ ایک رکوع سے کچھ زائد آیات، پھر ایک رکوع سورہ مائدہ کا بھی ہم نے پڑھا، 8 رکوع. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ ایک پہلو اور بھی ہے جس کو سورہ نساء ہی میں اور یہ 9 رکوع میں، بلکہ یہ مضمون اس سے آگے بھی چلتا ہے، وہ بھی یہی موضوع ہے، منافقانہ رویے. ایک اور ڈائمینشن ہے جو یہاں پر آئی ہے اور مناسب ہوگا کہ وہ بھی اسی موقع پر ہمارے سامنے آ جائے. یہ ڈائمینشن کیا ہے؟ سورہ نساء کو پہلے سمجھ دیجئے. سورہ نساء مدنی صورتوں میں سے ہے. قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد جو 4 طویل صورتیں ہیں، چاروں مدنی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، پھر مکیات آتی ہیں. کیونکہ ایک اسلامی معاشرہ جو ہے اب وہ تشکیل پا رہا تھا، اس کے لیے رہنمائی، اس کے اصول درجہ بدرجہ ایک ترتیب کے ساتھ، ایک تدریج کے ساتھ احکامات آ رہے تھے. سورہ نساء کا معاملہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ معاشرتی اصلاح کے حوالے سے بہت اہم رہنمائی اور ہدایات اس صورت میں آئی ہیں. چنانچہ اس کے آغاز ہی میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اسلامی معاشرے کا, بلکہ ہر انسانی معاشرے کا یہ حصہ ہوتے ہیں یتیم, ان کا جو مقام ہے, جو ان کے ساتھ یہ جس حسن سلوک کے مستحق ہیں اور اس کے جو تقاضے ہیں, وہ قرآن نے بہت کھول کے بیان کیے. اس لیے کہ جب معاشرے کی اصلاح ہے تو بات تو وہیں سے شروع ہوگی کہ جو کمزور اور ضعیف عناصر ہیں. پھر وراثت کا قانون آیا, پھر شادی بیاہ کے حوالے سے بعض اہم اصولی مباحث آئے ہیں, جن کن عورتوں سے نکاح جائز ہے, کون محرم ہے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ سب کچھ ایک معاشرے کا حصہ ہے اور معاشرے کی تشکیل میں ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. اور ہمارے دین نے یہ نہیں چھوڑ دیا کہ جو رواج چل رہے ہیں ان کو استعمال کرو, دنیا میں جو جہاں ہے وہ اپنے رواج, بلکہ ایک پورا نظام دیا ہے ان ڈیٹیل, اور خاص طور پر معاشرتی نظام, آئلی قوانین, فیملی لاز, گھر گھرستی کے معاملات, وہ تو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں ہیں. اس لیے کہ وہ بنیاد ہے افراد کی تربیت اور تعمیر سیرت جو ہے وہ وہاں پر گھر کے ادارے سے ہوتی ہے, وہ محکم نہیں ہے اور وہ صحیح خطوط پر قائم نہیں ہے تو پھر آپ کسی خیر کی توقع نہ رکھیں اس معاشرے کے حوالے سے, بات تو وہیں سے بنے گی. پھر یہ کہ مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کے اندر توازن کیا ہے, ایک بہت بہت اہم ایشو, بہت بڑا ایشو, کہ بعض معاشروں میں عورت کو بالکل پاؤں کی جوتی بنا کر رکھ دیا جاتا ہے. خود عیسائیوں کے یہاں ایک تصور آ گیا تھا کہ عورت جو ہے وہ کیا ہے, وہ شر محض ہے, ایول, ایو, ایو اور ایول کو جوڑتے ہیں, وہ سارا الزام دے دیتے ہیں حضرت حوا کو کہ انہوں نے اصل میں برگلایا, اور وہ ہے شر کی اور ایول کی بنیاد. تو یہ ساری چیزیں جو ہے امبیلنس, اور کہیں اب یہ ہے کہ اس کو بالکل برابر بلکہ اپنے سے بھی اوپر, مردوں سے بھی اوپر لے جاؤ, ان کے حقوق اور فرائض ہر اعتبار سے یکساں کر دو. عورت کی اپنی ایک نفسیاتی ساخت ہے, اس نے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے, مرد کی اپنی ایک نفسیاتی ساخت ہے. اللہ نے دونوں کو ایک کام کے, ایک زندگی کے دو اہم شعبوں کے حوالے سے ان کے مزاج کو تشکیل دیا ہے, اس سب کو اگنور کر کے ہر اعتبار سے برابر کر دو. ایکسٹریمز, افراط و تفریط. تو یہاں قرآن نے کہا گھر کے ادارے کا سربراہ مرد ہے, الرجال قوامون علی النساء, اور عورتیں, بیویاں, ان کی سب سے بڑی جو یوں کہنا چاہیے کہ خصوصیت ہونی چاہیے اور خوبی, کہ وہ مرد کی اس اتھارٹی کو تسلیم کر کے اور اس کی اطاعت میں زندگی گزاریں. فالصالحات قانتات, قانتا کون ہوتی ہے؟ فرما بردار. تو یہ ہے, باقی شرف انسانیت میں یکساں ہیں, لیکن جب گھر کے ادارے کی بات آئے گی اور پھر ان کی ذمہ داریاں بھی وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جس انداز سے تخلیق کیا ہے فطرت کے مطابق, اور مرد کو جس انداز سے تخلیق کیا ہے اس پہ ذمہ داریاں بھی اسی حوالے سے ڈالی گئیں. بہرحال یہ بہت اہم موضوعات ہیں. پھر یہاں تک کہ میاں بیوی میں انبن ہو جائے تو پھر اس کو اصلاح احوال کے لیے کیا کیا سٹیپ لینے چاہیے, بڑی تفصیل سے, اس لیے کہ گھر کا ادارہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابلیسی تہذیب ہے, شیطانی تہذیب, اس کا سارا اصل میں فوکس ہی اس پر ہے کہ گھر کے ادارے کو تباہ کیا جائے, اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب ہیں, بہت حد تک کامیاب. اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے یورپ میں اور آسٹریلیا اور امریکہ جو بھی ہیں, بلکہ خود مسلمان ممالک کے اندر بھی یہ زہر پوری طرح پھیلا چکی ہے, اور یو این او کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے. اب یہ ایک الگ سٹوری شروع ہو جائے گی, پھر ہمارا مضمون رہ جائے گا. تو یہ موضوعات ہیں. پھر غسل کے معاملات، پاکیزگی کے معاملات، یہ سب کچھ آئے، زیر بحث آئے. اور پھر بات شروع ہو گئی سابقہ مسلمان امت کی، یہود کی، ان کا کردار کیا ہے، انہیں بھی شریعت ملی تھی، اب کس مقام پہ کھڑے ہیں. مجھے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب وہ اسلام کے اور دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں اور بے ادبی کے مواقع جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں، حالانکہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کے باوجود حرکتیں ان کی یہ ہیں. ان کو بھی پہچانو. پھر سچے اہل ایمان، ان کے بھی کچھ خصوصیات آئیں اور ان کے لیے بشارتیں آئیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. اس کے بعد ایک نیا موضوع شروع ہوا کہ مسلمانوں میں بھی ایک کردار ایسا موجود ہے کہ جو کہتا تو ہے اپنے آپ کو مسلمان، لیکن رویہ اس کا غیر اسلامی ہے. اور وہ غیر اسلامی رویہ کیا ہے جو یہاں پر پن پوائنٹ کیا گیا؟ کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جانے کے بجائے یہود کی عدالت میں لے جائیں. انہیں اللہ کا اور شریعت کا فیصلہ پسند نہیں ہے. وہ اپنے معاملات میں جب دیکھتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق کہ فلاں جگہ جو ہے فلاں معاملے میں یہودی عدالت سے مجھے اپنی مرضی کا فیصلہ ملے گا، تو وہ ادھر رجوع کرتے. چنانچہ وہ ہیں آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، میں اب ترجمہ کر رہا ہوں. یہ کون لوگ ہیں یہ آپ سمجھ گئے ہیں. الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے نبی، کہ آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں فرمایا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھی کہ جو اے نبی نازل کیا گیا آپ کی جانب، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی، دعویٰ تو کرتے ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور زور شور سے دعوے کرتے ہیں، لیکن حال کیا ہے ان کا؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ طاغوت کی عدالت میں لے جائیں. طاغوت کون ہے؟ وہ شخص طاغوت ہے جو اللہ کا اور اللہ کے دین کا باغی اور سرکش ہے. اسلام کے آنے کے بعد بھی اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا، ریجیکٹ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، تو طاغوت ہے. وہ فرد ہوگا تو وہ طاغوت ہوگا، وہ اجتماعیت ہوگی تو وہ طاغوت ہوگی. جو نظام اللہ اور رسول کی بالادستی کو اور فیصلہ کو، اہمیت کو، مقام کو تسلیم نہ کرے، جو نظام، وہ طاغوت. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا کفر کریں، انکار کریں. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. سورہ بقرہ کی آیت بہت سے لوگوں کے ذہن میں آئی ہوگی. جو کفر کرے طاغوت کا، جو ماں کہے کہ میں کسی اور کی حاکمیت کو نہیں مانتا سوائے اللہ کی حاکمیت کو، کسی ورلڈ آرڈر کو نہیں مانتا، کسی قانون کو نہیں مانتا سوائے اللہ کے قانون کی، یہ ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور ایمان پختہ رکھے اللہ پر. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈالا ہے. یہ واقعی سچا اور پکا مومن ہے. تو یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت کی عدالت میں لے جائیں اپنے مقدمات، وہاں سے فیصلے کروائیں، حالانکہ حکم ہوا انہیں کہ طاغوت کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور شیطان تو یہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں لا ڈال دے. یہ شیطان کے وسوسوں اور اس کی سازش کا شکار ہیں. کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کو تو حکم ہوا کہ طاغوت کا کفر کریں، تو نعتِ مفسری نے لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے کہا جائے کہ اس کو اس معاملے کو اسلامی عدالت میں لے جا کر فیصلہ کرواؤ اور وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے یہ عدالت قبول نہیں ہے, وہ حقیقت کے اعتبار سے کافر ہے. اچھا یہ اب 1400 سال پرانی باتیں نہیں ہو رہی, ذرا اس وقت کے حالات میں بھی آ جائیے, ہم کہاں کھڑے ہیں. شریعت کا نفاس تھا جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی, نیچے اتنی سطح پر تھا, اوپر بادشاہ جو کچھ کر رہے تھے کر رہے تھے, مفتی تھے, قاضی تھے, شریعت کا نظام تھا. انگریز آیا, اس نے سارا ختم کر دیا, مسلمانوں سے حکومت چھین لی, ختم کر دیا. لیکن پھر بعد میں اس نے حکمت کے تحت یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ شریعت عدالت بھی ہے, چاہو تو اس میں فیصلہ کر لو, تمہیں حکومت ہم دیتے ہیں. آپس کے معاملات, نظام کی بات مت کرنا, وہ تو ہمارے اختیار میں ہے. آپس کے جھگڑے نمٹانے کے لیے یہ شریعت عدالت بھی ہے, یہ ہمارے انگریز کے بنایا ہوا قانون بھی ہے, ملکہ وکٹوریا کا قانون جو اب سب عدالتوں میں چل رہا ہے, تمہارا اپنا فیصلہ. اچھا کچھ اور بھی ہیں, کچھ یہ ہیں کہ کچھ اپنے اپنے انداز سے اپنے جرگے سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں, آپشن دے دی تھی ایک زمانے میں, اور اس وقت بھی وہ معاملات کی جو اسلامی عدالت میں جا سکتے تھے, پھر بھی ایسے لوگ تھے جو صاف کہتے تھے ہمیں وہ فیصلہ قبول نہیں ہے, ہمیں انگریز کی عدالت کا قبول ہے یا جرگے کا فیصلہ قبول ہے جو قبائلی اور ہمارے خاندانی اور رسومات کے اور اس کے تحت ایک فیصلہ کرتا ہے. تو یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے. جو شخص اسلامی عدالت کا انکار کرے کہ میں نے یہاں سے فیصلہ نہیں کروانا ہے جبکہ اس کے پاس وہ سہولت موجود ہے, حقیقت کے اعتبار سے وہ کافر ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا یہ بھی ذرا سن لیجیے. ہم آج تک انگریز کے قانون کو تحفظ دیتے ہوئے آئے ہیں. اسلامی قانون کہاں ہے؟ وہ صرف مدارس میں پڑھایا جاتا ہے, یا ہماری جو ایک کونسل بنائی گئی تھی, کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, یہ 60s کی دہائی میں بنی تھی, اور 73 کے آئین میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ 10 سال میں یہ کام کر کے اور سارے قوانین اسلامائز کر لیے جائیں گے. اس نے یہ سارا کام کر کے رکھا ہوا ہے, وہ کباڑ خانے کی زینت ہے. کوئی سنوائی نہیں, 100% وہ انگریز کا قانون لے کر ہم چل رہے ہیں آج بھی. یہاں تک کہ وہ سوات کے اندر پاکستان بننے سے پہلے, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ انگریز نے بعض جگہوں پر ریاستوں میں یہ سہولت دی ہوئی تھی کہ تم اپنے آپس کے معاملات جو ہیں وہ فیصلے وہ اسلامی عدالت شریعت کے مطابق کر لو. شریع عدالتیں قائم کر دی تھی سوات میں, تھی سوات میں شریع عدالت موجود تھی انگریز کے دور میں, لیکن پھر یاد رہے کہ وہ تمام معاملات کو جو ہے ایڈریس نہیں کر سکتی تھی, وہ صرف آپس کے مسائل, وہ ملکی اور ریاستی معاملات جو ہیں ان کو, وہ ان کی جورسڈکشن سے باہر تھے, وہ تو انگریز کا قانون ہے اوپر, لیکن نیچے نیچے آپس کے معاملات, یہ کیسے تقسیم ہونی ہے, وراثت کیسے تقسیم ہوگی, نکاح اور طلاق کے معاملات کیسے ہوں گے, تو اپنی شریعت کے مطابق کر لو. ریاست جو ہے سوات کی, اس نے جب پاکستان سے الحاق کر لیا, ان کو دعوت دی گئی تھی, وہ ایک الگ ریاست تھی, کہ آپ بھی شامل ہو جائے, اور بلوچستان کے بھی جو خان آف قلات تھے انہوں نے بھی قائد اعظم کے حوالے تبھی کیا تھا, انہوں نے الحاق کیا تھا, وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا. کس شرط پر الحاق کیا تھا, اور قائد اعظم نے بات کیا کی تھی کہ یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اور دین نافذ ہوگا, اس بنیاد پر انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں. سوات والوں نے بھی الحاق کیا, لیکن سوات والوں کی جو شرعی عدالتیں پہلے تھیں وہ بھی چھین لی گئیں, پاکستان میں شامل ہونے کا یہ نتیجہ نکلا. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں اسلام کے ساتھ ہم سلوک کیا کر رہے ہیں, ہمیں تو اپنے اپنے دھندوں سے فراغت نہیں ہے, یہ اویئرنیس ہی کسی کو نہیں ہے. صوفی محمد صاحب تحریک لے کے اٹھے تھے کہ انگریز نے ہمارے پر ہمیں عدالتیں جو ہیں اسلامی شرعی عدالتیں دے رکھی تھیں، خدا کے لیے کم سے کم وہی بحال کر دو. ہم یہ نہیں کہہ رہے پورا قانون لے آؤ اور ملکی قوانین سارے جو ہیں اس کو اسلامائز کر دو، وہ تو کرو اپنے، لیکن ہمیں تو وہ تو واپس کر دو جو انگریز کے دور میں ہمیں حاصل تھا اور ان کی یہ جدوجہد پرامن تھی. لیکن ان کے ساتھ بھی وہ کچھ سلوک ہوتا رہا ہے بار بار، کہ جو بت قدے میں بیان کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری. تو یہ ہیں اصل معاملات، ہم کہاں کھڑے ہیں. اور مسلمان ہو اور اسلامی عدالت کو نہ مانے، اللہ کے قانون کو اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ تسلیم کرے، تو مسلمان نہیں ہے. یزعمون، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقت کے اعتبار سے یہاں پر صاف بات آ گئی، دعویٰ کرتے ہیں حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں. وقد امروا ان یکفروا بھی، آگے فرمائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس فیصلے کی طرف، آؤ عدالت کی طرف، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. رأيت المنافقين، اب یہاں پر وہ لفظ آ گیا منافقین، تو ان لوگوں کو جو منافق ہیں، اصل میں یہ منافقت والا رویہ ہے کہ تم دیکھتے ہو ان کو کہ یصدون عنک صدودا، رک جاتے ہیں، کنی کترا جاتے ہیں. اب ان کے اپنے قریبی عزیز رشتے دار ہی انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو، آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کی طرف، آپ سے فیصلہ دو. تو اب وہ آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال جائیں گے، اس لیے کہ اندر کھوٹ ہے. یہ منافقانہ رویوں کے حوالے سے ایک بہت اہم معاملہ کہ اللہ اور رسول کے احکام اور قوانین سے پہلو تہی، صرف نظر، اور طاغوت کے نظام سے جا کر جو ہے اپنے فیصلے کروانا اور مقدمات وہاں لے کر جانا. اور یہ جو بات آئی نا کہ انہیں منع کیا گیا تھا یہ کام مت کرنا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان دیا اور ساری اتھارٹی اللہ نے ان کو دی ہے جیسے کہ آگے آئے گی، اب تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور یہود کی عدالت میں یا کافروں کی عدالت میں یا مشرک کی عدالت میں جا کر اور وہ چاہے کہ میرا مقدمہ جو ہے اس کا تصفیہ وہاں پر ہو اور فیصلہ وہاں سے کروائے. یہی بات ہے جو پھر آگے جا کے سورہ مائدہ میں کس انداز سے آئی ہے، سن لیجئے، یہاں بھی صوفی محمد صاحب کا ذکر آئے گا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی تو کافر ہیں. میں نے کیوں کہا صوفی محمد صاحب کا ذکر، انہوں نے کہا تھا ہمارا آئین اور ہماری اس وقت کی عدالتیں کافر ہیں، ہمارے آئین کے اندر بھی غیر اسلامی شکیں موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جب سارے فیصلے عدالتوں میں جو ہو رہے ہیں وہ غیر اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہے ہیں تو پھر، لیکن صوفی محمد صاحب کو تو پھر سارا نشانہ بنایا گیا استہزاء کا، تمسخر کا اور تنقید کا. تو قرآن بھی تو یہ کہہ رہا ہے، یہ فتویٰ جو ہے صوفی محمد صاحب کا نہیں ہے، قرآن کا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی عدالت کی طرف رجوع نہ کریں، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ ہو رہے ہوں، ملکی ریاستی معاملات اللہ اور رسول کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق نہیں چل رہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی تو کفر ہے، یہی لوگ تو کافر ہیں. اور بڑی سمپل بات ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پورا ایک قانون دے دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ اس زمین پر تم نے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، زمین بھی اللہ ہی کی ہے، اس کا خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، اور حق بھی صرف اس کا ہے کہ اس کا قانون اس زمین کے اوپر نافذ اور قائم ہو. اب ہم یہ کہیں کہ ہاں اے پروردگار، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، تیرے نبی سے ہمیں عشق ہے، محبت ہے، لیکن جو انگریز قانون چھوڑ کے گیا تھا ہم تو اسی کو لے کر چلیں گے، ہمیں تیرا قانون پسند نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے. اور کفر اور کس چیز کا نام ہے؟ سیدھی سی بات ہے، انڈیا کے مسلمان تو کہہ سکتے ہیں آپ کے وہ بیچارے دبے ہوئے ہیں، وہ 12-15% ہیں ٹوٹل آبادی کا، اور وہ ظاہر ہے کہ ہندو وہاں پر غالب ہے اور ہر سطح پر غالب ہے، تعلیم میں وہ آگے ہے، بزنس میں وہ آگے ہے، ملکی معاملات کے اندر وہ آگے ہے، ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ وہ اگر ہندوستان کا مسلمان اگر وہاں پر شریعت قائم نہیں کر سکا، اللہ کا دین قائم نافذ نہیں کر سکا، تو کوئی عذر تو ہے؟ یہاں کیا عذر ہے؟ 95-96% جو ہے وہ سینسس کے مطابق مسلمان ہے. تو امن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہی بات جو یہاں آئی ہے یہ آگے اور گاڑی ہو کر آئی ہے، واضح ہو کر آ گئی سورہ مائدہ میں کہ تاغوت کا کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو، اور پھر بھی کوئی تاغوت کے فیصلے لے کر چلے اور اپنے عدالتوں کے اندر اور اپنے ملکی اور ریاستی قوانین جو ہیں وہ تاغوت کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق لے کر چلے، فاولئک هم الکافرون، اور بلکہ آگے بڑھ کر فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، تین دفعہ ریپیٹ ہوئی آیت. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جو کلم کھلا باغی ہے، میں نہیں مانتا اللہ کی بات. یہ ہے اس کا مقام. یہ رویے جو ہیں یہ کن کے ہیں؟ یہ منافقین کے ہیں. قرآن تو یہ بتا رہا ہے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو پھر کیا حال ہوا ان کا؟ تو کیسا معاملہ ہے ان لوگوں کا کہ جب آئی ان پر ایک مصیبت ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں، ثم جاؤ کا یعرفون باللہ، تو پھر اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا ارادہ ہرگز نہیں تھا سوائے معاملے کو سلجھانے کا، اور یہ ہے کہ باہم موافقت کا. اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ پیچھے کوئی خاص معاملہ ہے، کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہی واقعات ہیں جو پھر تفصیل سے ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ احادیث مبارکہ سے، سنت سے چیزیں جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے. چنانچہ یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ ایک شخص، جیسے کہا گیا تھے سب مسلمان ہی تھے، اب ان میں سے وہ ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے، منافقت کا مرض ہے، وہ اپنے فیصلے لے کر جا رہے ہیں یہود کی عدالت میں. تو ایک شخص تھا مسلمان، اس کا ایک جھگڑا ہوا کسی معاملے میں یہودی سے. اچھا، وہ جو ہے اسے پتا تھا کہ یہودی حق پر ہے، اور وہ اسے معلوم تھا کہ میں گلٹی ہوں. اب وہ آپ کہہ سکتے ہیں یہی منافق تھا، لکھا تو نہیں ہوا تھا اوپر ماتھے پر کہ منافق ہے، رویوں سے پتہ چل جاتا ہے بعد میں. اچھا، یہودی کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ہم یہ فیصلہ لے جائیں گے تو وہ تو حق کا ساتھ دیں گے، مجھے وہاں سے جو ہے عدل و انصاف ملے گا. یہودی نے کہا چلو بھائی محمد کی عدالت میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں. کعب بن اشرف یہودی عالم تھا اور سردار تھا، اور یہودی اپنے فیصلوں کے لیے اس کی طرح رجوع کرتے تھے، اس لیے کہ عالم بھی تھا. مسلمان اب اسے کہہ رہا ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں نہیں جانا، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں. لیکن یہودی نے اس کو مجبور کیا، کھینچ کے لے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب جب بات سامنے آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب یہ دونوں باہر نکلے تو اب اس نے کہا کہ نہیں، عمر کی عدالت میں چلتے ہیں. اسی مسلمان نے، یہودی کے مقابلے میں مسلمان تھا، اب وہاں چلے گئے. یہودی کو تو پتا تھا کہ میں حق پر ہوں اور یہاں سے فیصلہ مجھے اس معاملے میں حق پر ہوں اور فیصلہ مجھے عدل و انصاف کے مطابق ملے گا، اسے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوئی. اس کو یہ توقع تھی کہ حضرت عمر کے اندر غیرت دینی زیادہ ہے، تو اس غیرت کے تقاضے کے تحت شاید وہ مسلمان ہونے کے ناطے میری فیور کر دیں گے. یہودی سے دشمنی تو ہوگی نا، جس کے اندر غیرت دین زیادہ ہوگی یہودی سے دشمنی ہوگی. چلو عمر کی عدالت میں چلتے ہیں. پہنچ گئے، ساری بات سامنے رکھی، اس یہودی نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور آپ نے ہمارے مقدمے کا یہ فیصلہ سنایا تھا اور میرے حق میں فیصلہ دیا تھا. حضرت عمر کو جب پتہ لگا یہ بات ہے تو کہتے ہیں میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. اندر جا کے تلوار لائی اور اس منافق کی گردن اڑا دی. جو اللہ کے رسول کی عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا یہ علاج ہے, اس کا یہ فیصلہ ہے. اب کھلبلی بچ گئی. اب وہ آپ کو معلوم ہے کہ قبائلی زندگی, اب اس کا قبیلہ وہ لوگ آ گئے. یہ تو مسلمان تھا اور یہ اس نیت سے نہیں گیا تھا کہ اسے حضور کا کوئی فیصلہ پسند نہیں تھا, بلکہ یہ گیا تھا کہ حضرت عمر جو ہیں ان کی آپس میں شاید صلح صفائی کروا دیں, کوئی پیچ اپ کروا دیں. اب وہ یہ قسم کھا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور حضرت عمر کے خلاف انہوں نے قتل کا مقدمہ دائر کر دیا گویا حضور کی عدالت میں, انہوں نے ہمارا ایک بندہ مار ڈالا. کتنی سچویشن آپ دیکھیں عجیب و غریب ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی. حضرت عمر نے تلوار ماری ہے, نہ وہ انکار کر رہے ہیں نہ گردن اڑانے میں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی میں نے نہیں اڑائی ہے. بالکل اڑائی ہے. جو اللہ کے رسول کی عدالت کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ ہی ہے انہوں نے صاحب کا. اب اسی میں اسی دوران اب یہ آیات نازل ہو گئی اور پوری حضرت عمر کے حوالے سے ان کی برات ہی نہیں ہے, ان کی بات کی پوری توثیق اور تصویر. اب یہاں اور کوئی ذریعہ نہیں تھا, ایک بہت شدید مقتصے کا معاملہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ یہ بھی مسلمان ہے اور اس کے سارے رشتہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گیا تھا حضرت عمر کے پاس تاکہ صلح صفائی کروا دیں. اللہ نے حقیقت کھول دی کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, تو پھر کیا ہے, کیا ہوں انہیں, پھر کیا بیتتی ہے ان پر جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے, تو پھر یہ کیا ہوا. اور وہ مصیبت ان کے اپنے کیے ہوئی کمائی کے نتیجے میں تھی. ثم جاؤ کہ یحلفون باللہ, پھر اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے, ان اردنا الا احسانا و توفیقا, ہمارا تو ارادہ نہیں تھا, ہماری نیت نہیں تھی, مقصد یہ نہیں تھا حضرت عمر کے پاس جانے کا, سوائے اس کے کہ ہم چاہتے تھے کہ وہ صلح صفائی کروا دیں ہمارے درمیان. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم, یعنی اب ان کو سزا تو نہ دیجئے کہ جو یہ مطالبہ لے کر آئے ہیں, بس اب اگنور کر دیجئے انہیں. لیکن اللہ نے فیصلہ سنا دیا, حق پر قوم ہے. وعظہم, اور انہیں نصیحت کیجئے, یہ نہ سمجھیں, انہیں سمجھائیے, یہ اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو نہیں سمجھ رہے, یہ مقام محمد کو نہیں سمجھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے فیصلے کو نہ تسلیم کرنا اللہ کے نزدیک اس شخص کا کیا مقام ہے اور کیا اس کی سزا ہے, یہ نہیں سمجھ رہے اس بات کو. وعظہم وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا, اور ان کے حق میں کوئی بات ایسی کیجیے جو دل میں اتر جانے والی ہو, یعنی یہ بات سمجھ لیں اچھی طریقے سے اور اپنا رویہ بدل لیں. اس انداز سے ان کو نصیحت کیجیے, کیونکہ پہلا معاملہ ہے, اس لیے ابھی عفو درگزر کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا کہ جو اس شخص کی فیور کر رہے تھے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو وہ لقب عطا فرمایا تھا, فاروق, حق و باطل میں فرق کر دینے والا. ایسی واضح ڈسٹنکشن جو ہے وہ یہ عمر فاروق ہی کر سکتے تھے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, جہاں تک اللہ کے رسول کی اطاعت کا معاملہ ہے تو سن لو کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو, مگر یہ ہے کہ اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. رسول کون ہوتا ہے؟ رسول اور نبی کا معاملہ, یہ بہرحال دو لیول ہیں. نبی جو ہے وہ ایک ابتدائی درجہ ہے, رسالت اس سے اوپر کا درجہ ہے. تو رسول جو بھی بھیجا گیا وہ اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے, یعنی وہ اللہ کا ٹرو نمائندہ بن کر آتا ہے. اب جو رسول کہہ رہا ہے وہی حق ہے, وہ نمائندہ ہے, نمائندگی کر رہا ہے اللہ کی. ولو انهم ظلموا انفسهم، اور اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، جو ایک ایسے شخص کی جو ہے وکالت کرنے آ گئے ہیں کہ جس نے مقام محمد کو پہچانا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ کا اے نبی اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں، فاستغفر اللہ، اور پھر وہ اللہ سے بھی استغفار کرتے ہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، ان کے اس خطاب کا رسول بھی اگر ان کے لیے استغفار کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ پائیں گے اللہ کو کہ وہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحمت فرمانے والا ہے. پھر میں عرض کروں گا چونکہ یہ پہلا اس قسم کا ایونٹ ہوا تھا، لہذا ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اور ایک میسج پوری مسلمان امت کو دیا جا رہا ہے اور قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ اس کو قرآن میں لے آیا گیا. فلا وربک لا یؤمنون، اب سمجھیے آگے مقام رسالت کیا ہے. فلا وربک لا یؤمنون، تو نہیں اور قسم ہے تیرے رب کی. یہ عجیب قسم اللہ نے کھائی ہے، اے نبی آپ کے رب کی قسم اللہ کھا رہا ہے، بڑا منفرد مقام ہے. فلا وربک، یہ قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے تمام مقدمات اور نزاعات میں آپ ہی کو حکم تسلیم نہ کریں، فائنل اتھارٹی آپ کو نہ مانے، اپنے آپس کے معاملات کے اندر بھی، تمام معاملات. لیکن اس سے بھی آگے جو الفاظ ہیں وہ ہیں جو بہت ہی غیر معمولی ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو فیصلہ آپ کریں اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. اگر دل میں تنگی آئی کہ فیصلہ تو ہم لے گئے اللہ کے رسول کی عدالت میں، بہرحال یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اور دل میں کچھ رنجش اور گھٹن ہے، ایمان کی نفی ہے، قسم ہے تیرے رب کی ہے لوگ مومن نہیں ہیں، یہ ہے مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو ہے کہ تسلیم کرنا، تسلیم تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اندر ذرا سی بھی اس کے حوالے سے کچھ رہ گئی تنگی اور گھٹن، تو اب اپنے ایمان کی خیر مناؤ. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ قبول کریں اسے پوری رضا و رغبت کے ساتھ، اور سر تسلیم خم کریں پورے طور پر. یہ ہے جو اطاعت رسول اور رسول کی عدالت سے کترانا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا منافقین کا، منافقین کے رویوں میں اس رویے کو قرآن نے بہت زیادہ نمایاں کیا ہے، تاکہ ہم پہچانیں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں گے کہیں ہمارا طرز عمل اس انداز کا تو نہیں ہے، اور پھر جن کا یہ طرز عمل ہے ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس مقام پہ کھڑے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی اس وقت جو ہے نمائندگی کرتے ہوئے یہ جو کچھ کر رہے ہیں حقیقت میں یہ کیا ہے. رویوں سے تو یہی ایک رہنمائی اور گائیڈنس ملتی ہے. اسی سورہ نساء کے اندر آگے چل کر پھر وہ بات کی ہے کہ اس کو اور موقت کیا، نویں رکوع میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بلکہ سب یہ تو یہیں پر ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، نمبر رکو میں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت کرنے والے آج کل بہت سے ہیں جو رسول کی اطاعت کا استخفاف کرتے ہیں، رسول کی سنت کو اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ دین نام ہے قرآن اور سنت کے مجموعے کا، اور ایک بہت بڑا مغالطہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن تو اللہ نے محفوظ کر دیا، سنت کی حفاظت کا تو کوئی ذمہ ہی نہیں لیا، وہ احادیث کو ٹھکرا کے ایک طرف پھینک دیں گے، لیکن اسی دور کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں جو سرے سے غیر مستند ہیں اور جن کے اندر جو کچھ مواد ہے اس کی صحت کے حوالے سے کوئی کام کبھی ہوا ہی نہیں کہ جو کچھ اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے یہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ان تاریخی روایات کو تو فوراً قبول کر لیں گے. اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو مسلمانوں نے محفوظ کیے اور اس کے چھان پھٹک کے لیے اتنا عظیم کام کیا ہے ریسرچ کا کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس کے بارے میں شکوک و شبہات. جب اللہ نے رسول کی اطاعت لازم کی ہے اور رسول کو کامل اسوہ بتایا ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے. یہی رسول قیامت تک کے لیے ہیں اور یہی اصول قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہیں. قرآن کی بھی حفاظت ہے لیکن قرآن کی حفاظت اس اعتبار سے کامل ہے کہ لفظاً بھی کوئی تغیر نہیں ہے. اور جو اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بھی وہی کا درجہ رکھتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ یہ اپنے کہہ رہے ہیں زبان سے یہ سب کچھ یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، یہ سب کچھ وحی ہے اللہ کی جانب سے. ایک وحی وہ ہوتی تھی کہ آپ فرما دیتے تھے کہ ہاں یہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، صحابہ بھی سمجھ جاتے تھے. اور وہ عرب لوگ ہیں ڈکشن کو سمجھتے ہیں، وحی قرآنی ہے اس کا ڈکشن اور ہے، اس کا لب و لہجہ اور ہے، اور وہاں کے لوگ بھی سمجھتے تھے. لہذا سخت ترین تنقید بھی قرآن ان مشرکین پر کرتا تھا تو بہرحال وہ اس کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام نہیں دیتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، ماننا پڑتا تھا. چنانچہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں ان کا ڈکشن کچھ اور ہے، لب و لہجہ تھوڑا سا فرق ہے، اور جو اصحاب علم ہیں وہ خوب پہچانتے ہیں. لیکن حدیث محفوظ ہے مفہومن، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن جو اوور آل مفہوم ہے اس کی بھی حفاظت اللہ نے کی ہے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی الذکر نازل کیا ہے. وانا له لحافظون، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو الذکر میں اولین مصداق تو قرآن ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی جو کچھ دین کے بارے میں ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، جو کچھ یہ زبان سے فرما رہے ہیں، جو ہدایات دے رہے ہیں، جو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے، وحی شدہ ہے. چنانچہ یہ ہے اس چیز جو آج کل بھی گھٹائی جاتی ہے اہمیت. کوئی سوال کیا جائے گا ایسے لوگوں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا پردے کا کیا معاملہ ہے، داڑھی کا کیا معاملہ ہے، جواب کیا دیا جاتا ہے؟ یہ اس دور کے رواجات ہیں، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. داڑھی کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن میں داڑھی کا حکم نہیں آیا. کیا مطلب ہے؟ دین اسلام صرف قرآن مجید ہے؟ اطاعت رسول، سنت رسول انٹیگرل پارٹ. اور آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں آیا تو لہذا دین کا حصہ ہی نہیں ہے، اب یہ صرف کلچر ہے. تو یہ ہے جو اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کے جو ہیں وہ زیادہ متاثرین بھی وہ ہوتے ہیں کہ جو پھر جو ہمارے اسکول کالج کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان باتوں میں جلدی آتے ہیں. پرویزیت کا فتنہ ہے، جس سے اللہ محفوظ رکھے وہ اور بات ہے. دین کی بنیادی وہ جو اصل نالج ہے اس سے تو بہت دور ہے. 20 سال لگائے ہیں وہ دنیاوی تعلیم میں لگائے ہیں، ذرا 12-15 سال کسی دینی تعلیم کے مرکز میں بیٹھ کے بھی ذرا وہاں پر بھی لگا لیجئے، پھر فیصلہ کریں، پھر بات کریں. تو بہرحال یہ ہے رویے، اطاعت رسول سے گریز. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہی ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولى، اور جس نے روگردانی کی رسول کی اطاعت سے. وما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ اللہ جانے اور وہ جانے، اللہ ان سے خود نمٹے گا. تو یہ قرآن مجید میں منافقانہ رویوں کے حوالے سے ایک یہ بات آئی ہے کہ اطاعت رسول سے کنی کتراتے ہیں اور غیر اللہ کے حکم تسلیم کرتے ہیں شرعی عدالتوں کی بجائے یہ دوسری عدالتوں کا رخ کرتے ہیں اور ادھر سے اپنے فیصلے لینا چاہتے ہیں اور یہ حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو منافقین ہیں، دعوے خوب کرتے ہیں اسلام کے۔ تو چونکہ چل رہا تھا مضمون منافقت کا تو میں نے اس کو چاہ کے مکمل کر دوں۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی چند باتیں تو تھیں جو ذہن میں تھیں، بہرحال دو منٹ لوں گا۔ یہ کل پرسوں جو ہیں نابیناؤں پر ہمارے جو بھی انتظامیہ ہے اس نے جو ظلم کیا ہے، اور یہ کام تو ہوتا ہی رہتا ہے، نابینا جو سب سے زیادہ جیسے یتیم شخص جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہمدردی کا مستحق ہے، اسی طرح جو نابینا ہے وہ بھی انتہائی سے زیادہ ہمدردی کا مستحق ہے معاشرے کے اندر۔ لیکن جس بے رحمی کے ساتھ گویا کہ ہماری حکومت نے اور ہمارے جو بھی کار پردازان حکومت ہیں انہوں نے اخلاقی اندھے پن کا ثبوت دیا، اور ظلم یہ ہے کہ سارا نظام گلا سڑا ہے، نظام کو ٹھیک کرنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ جو اس وقت بھی بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم انصاف لائیں گے، انصاف بھی لائیں گے، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت ملکی قوانین ہیں ان پر بھی پورا عمل نہیں ہو رہا، اور ایک طبقہ جو ہے وہ خوب لوٹ کھسوٹ کر رہا ہے۔ ہم ان قانون کی امپلیمنٹیشن کریں گے، لیکن بہرحال وہ قوانین کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اس ملک کے اندر قانون رائج کس کا ہے؟ وہ تو انگریز کا ہی چل رہا ہے، اسلام سے کوئی نسبت نہیں ہے اس کو۔ بعض چیزیں ٹیلی کر جاتی ہوں جو جزوی طور پر تو اور بات ہے، یہ ایک ضمنی بات تھی، لیکن سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ سسٹم کب ٹھیک ہوگا؟ صحیح کامل ترین جس پہ سب کے لیے ہر طبقے کے لیے اعلی لیول پر انصاف موجود ہے، وہ صرف اور صرف وہ اللہ کا دین ہے جس کی عملی شکل دور خلافت راشدہ ہے، کامل عملی شکل۔ لیکن ہمارے ہاں بات کیا ہو رہی، سسٹم ٹھیک نہیں کیا جا رہا، بد سے بدتر، بد سے بدتر۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگایا تھا اور اس وقت انہوں نے اسلام کا پرچم اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، نظام مصطفیٰ تحریک چلی تھی، وہ اس کا ساتھ، وہ تو خیر تھی ہی ایک سیاسی تحریک، اس کا جو انجام ہونا تھا وہ ہوا، اینٹی بھٹو تحریک تھی اصل کے اعتبار سے، اس کو جو ہے لیبل لگا دیا گیا نظام مصطفیٰ کا، اس میں ساری سیکولر جماعتیں شریک تھیں اس لیے کہ بھٹو کے خلاف تھا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد جو مارشل لا لگا اور اسلام کا نعرہ بھی بلند کیا ہمارے ضیاء الحق صاحب نے، اسلام کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن پہلی تقریب مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ میری پرائیورٹی نمبر ون ہے پولیس کے محکمے کی اصلاح۔ وہ پولیس کا محکمہ آج تک کوئی مائی کا لال اس کی اصلاح نہیں کر سکے، اس لیے کہ آپ نظام کو نہیں بدلنے کے لیے تیار، تو جڑ بنیاد سے بدلنا پڑے گا۔ ہاں جب کوئی انتہا ہو جاتی ہے اب ان کے ساتھ تو ہمدردی جتائی جا رہی ہے، ظلم کے کہیں انتہا ہو جائے گی تو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب پہنچ جائیں گے، کسی بچی کی عصمت تار تار ہو گئی ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے۔ بھائی اس نظام کی اصلاح کرو جہاں جرائم نہ ہو، منیمائز ہوں، اور ان کو کرنے والوں کو قرار واقعی سزا ملے، عبرتناک سزا ملے، تو کو معاشرے میں بہتری آئے۔ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے، پہلے سارے غلط کام کرو اور سارے غلط کاموں کی جو ہے وہ بھرپور سرپرستی کرو، اور اس کے بعد جو جب میڈیا کے اندر بات آ جاتی ہے تو اب ڈیپا پوتی کے لیے جا کر سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ دوسرا ایشو جو ہے وہ بس دو منٹ اور لوں گا، راحیل شریف صاحب بڑا کامیاب دورہ کر کے واپس آئے ہیں، جس دورے کو امریکہ بھی کامیاب کہہ رہا ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر ہمارے لیے اس کے اندر موت کے کتنے پیغامات مضمر ہیں، اور کیا کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ مفاہمت کے طور پر طے پا گئی ہیں، اور پاکستان کا اگر کچھ انہوں نے مان لیا ہے، مولوی فضل اللہ کے حوالے سے بھی اب کچھ پہلی مرتبہ انہوں نے پاکستانی حکومت کی بات کو ویٹیج دی ہے کہ ہاں اس کے خلاف بھی جو افغانستان میں پناہ لیے بیٹھا ہے ہم کچھ کریں گے، تو اس کے اگینسٹ جو کچھ انہوں نے ان سے منوایا ہوگا وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اللہ تعالی خیر رکھے۔ بہرحال جو اچھے آثار نظر نہیں آ رہے. دورہ کی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اس پاکستان کی تقدیر کے ساتھ پھر کوئی کھیل جو ہے وہ کھیلا جانے والا ہے یا کوئی پلان ہو رہا ہے. تو بہرحال وہ اگر ہو رہا ہے تو یقیناً جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا, اور ہم بہت بڑے عذاب کے مستحق اپنے آپ کو بنا چکے ہیں مسلمانہ نے پاکستان. اللہ نے بہت مہلت دی ہے, تو اگر اس سے بھی بدتر حالات ہوں گے تو ہم اس کے مستحق ہیں. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور منافقوں والا کردار جو ہے اس کو ختم کر کے سچے مسلمانوں والا کردار ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.